بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز ناظرین، اپنے میزبان بشیر احمد کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے آپ سب کو پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. پروگرام راہ نجات میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے، اور آج ہم جس اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے خمس. خمس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلام نے کیوں اس کو واجب قرار دیا ہے، اس طرح کے کچھ سوالات یہاں پہ ہم نے نظر میں رکھیں گے جو عالی جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب سے ہم پوچھیں گے، اور آخری پروگرام تک امید ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے مولانا سے ملاقات کرتے ہیں. قبل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے اسٹوڈیو کو مزین فرمائیں، بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ناظرین کرام، مولانا یاسر حمدانی صاحب سے ہماری گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
اسلام کے معیشتی فرائض میں سے ایک فریضہ خمس ہے، جو فروع دین اور اہم عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے. اسی بنا پر اس کو بھی دوسری عبادتوں کی طرح قصد قربت کے ساتھ انجام دینا چاہیے. تمام اسلامی مذاہب اس کے وجوب کو قبول کرتے ہیں. صرف اختلاف اس بات میں ہے کہ خمس کن چیزوں میں واجب ہے اور کن کن مقامات پر خرچ کیا جائے. اکثر علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ خمس صرف جنگی مال غنیمت اور خزانوں پر واجب ہوتا ہے، لیکن علماء شیعہ کے نظریے کے مطابق خمس کا تعلق کسی خاص منفعت اور فائدے سے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی زائد منفعت سے ہوتا ہے. مثلا سال بھر کے خرچ کے بعد بچت، معدن، خزانہ، جنگی غنائم، وہ جواہرات جو سمندر کی تہ سے نکالے جاتے ہیں، حلال مال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اور وہ زمین جسے کافر ذمی ایک مسلمان سے خریدے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں بھی، خمس کے حوالے سے ہم کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اعتقادی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں اگرچہ عوام اس حد تک آشنا نہیں ہے، بس اس حد تک آشنا ہے کہ خمس دینا ہے. بہرحال کس حد تک، انشاءاللہ سارے مومنین خمس ادا کرتے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آج کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا اہمیت ہے اس کی اسلام میں.
اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس کا تفصیلی جواب دیں، ایک مختصر سا مقدمتاً ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ تاکہ کسی بھی چیز کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو سکے.
صحیح.
اسلام نے جو ایک سٹرکچر پیش کیا، ایک ماڈل پیش کیا زندگی گزارنے کا، چونکہ انسان جب ہم ایک زندہ مخلوق ہیں، جب زندہ ہیں تو ایک ہماری سب سے بڑی خاصیت ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے کسی حال میں بھی ہوں.
بالکل.
رو کے گزاریں، خوشحالی میں گزاریں، زندگی نے گزارنا ہی ہے. اب یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو بہترین انداز میں گزاریں یا بدترین انداز میں گزاریں، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں یا ان کے نقصان میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں. زندگی کا سفر چل رہا ہے. یہ ایک جس طرح ایک قطار ہے، ایک ٹرین ہے، جس نے مثلا ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن جانا ہے تو بیچ میں بہت سارے سٹاپ آتے ہیں، کچھ لوگ پہلے اتریں، کچھ بعد میں اتریں. بس یہ جو سفر ہم نے گزارنا ہے اپنا، یہ ہم نے خود انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس ماڈل کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اسلام میں سب سے بڑی جو چیزیں اس میں عقائد، اخلاقیات اور اعمال کا مجموعہ ہے. یعنی ایک درخت کی مثال اسلام کو لے لیں تو اس کی جڑیں ہیں، شاخیں ہیں اور اس کا پھل ہے.
بالکل.
جڑیں ہم عقائد سے، جس طرح اصول دین بھی کہتے ہیں، اصل ہے اسلام کی. فروع دین ہے جو اس میں ہم نے اعمال جو انسان کی سعادت کے لیے ضروری، حد اقل ضروری ہیں، ان کو واجب کی صورت میں، اور جو ان کو اور نشر و نما اور تر و من و تر و تازہ کرتے ہیں وہ مستحبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی، چونکہ اللہ نے خلق کی ہے انسان کو، اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ایک اس کو ماڈل دیا. تیسری بات ہے اس کے اخلاقیات، اخلاق جو ہے وہ اس کا ایک پھل کی صورت میں، جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنا اچھا اس کی روحانی ترقی ہوگی۔ جہاں تک ہم اپنے اعمال کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے پورا سسٹم دیا ہے۔ آپ نے چھوٹے سے مسئلے سے لے کے حکومتی مسائل تک سب کو اسلام نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے، انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کو۔ انہی مسائل میں ہمارا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مالی مسئلہ ہے، چونکہ مال کے ساتھ یعنی یہ جو ہماری ٹرین چلنی ہے اس کے اندر جو ایندھن ڈلنا ہے وہ یہ کیا ہے، فیول، یہ ہمارا مال ہے۔ جب تک پیسہ نہیں ہوگا کوئی ہم اس لیے بہت زیادہ اپنی جو معاشی زندگی کے اوپر جو ہے وہ اسلام میں زور دیا گیا کہ جس کا معاش نہیں اس کا دین بھی نہیں، اور جو فقیر ہے وہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے اپنی اتنی پریشانی ویسے۔ بس ہم نے جب دیکھنا یہ مالی سسٹم کو اگر سمجھنا ہے، اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں، ان میں سے ہی ایک جز اس کا خمس ہے۔ اور اگر ہم نے خمس کی اہمیت کو دیکھنا ہے یا کسی چیز کی بھی اہمیت کو دیکھنا ہے، تو ہم چونکہ اسلام اور مسلمان ہیں اور اسلام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے مین سورسز کو دیکھیں۔ اور ہمارے پاس ایک ہائیسٹ سورس ہے، اس کا سب سے اعلیٰ ترین اسلام کا، اسلام حاصل کرنے کا، اخذ کرنے کا منبع، اس کے بعد سیکنڈری اور جو دوسرے لیول کے ہیں۔ مثلا سب سے بڑا منبع کیا ہو سکتا ہے اسلام کے اوپر، اسلام کو حاصل کرنے کا؟ وہ وحی الہی ہے۔
بالکل،
ہم عقل بھی ہے، عقل سے بھی اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری عقل کفایت نہیں کرتی وحی کے ذریعے، اور وحی کی تشریح کے ذریعے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ وحی قرآن مقدس کی صورت میں ہمارے جو اس دور میں موجود ہے، اور وحی کی تشریح رسول خدا کی اور آئمہ کی سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے سورسز ہیں، عقل ہے، علماء سب موجود ہیں جو ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔
تو کیوں نہ ہم مثلا یہیں پہ جو سورسز کی بات آپ نے کہی کہ دین اسلام کے لیے مین جو بنیادی جو ایک منبع ہے وہ ہے وحی الٰہی، یعنی قرآن کی صورت،
قرآن مجید کی صورت۔
کچھ قرآن ہی سے کیوں نہ ہم آغاز کریں کہ قرآن میں اس کی اہمیت کو کس قدر بیان کیا گیا ہے؟
یقیناً جب ہم دیکھیں کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے، وہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے سب سے، ہو سکتا ہے حدیث میں کوئی اختلاف کر جائے، کوئی حدیث کو ضعیف کہے، کوئی حدیث کو موثق کہے، کسی فرقے کے نزدیک حدیث کیسی ہو، کسی کے نزدیک کیسی ہو، لیکن قرآن جو ہے وہ اس میں باطل کہیں سے شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ بس قرآن ایک ایسا سورس ہے کہ اس کے اندر والی جو بات ہے وہ قطعی ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہماری برداشت ہے، یعنی یہ ہمارا اس میں سے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس آیت کو کیا رنگ دیتے ہیں، لیکن آیت کا کم از کم لفظی ترجمہ ہو جائے وہ بھی ہم سب کے لیے حجت ہے، لیکن اس کو روایات کی روشنی میں بھی، جو صحیح روایات ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو پرکھنا چاہیے۔ قرآن کے اندر اگر آپ پوچھیں تو اس کے اندر سورہ انفال کی 41 نمبر آیت ہے، آٹھواں سورہ، اس میں ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ۔ یعنی ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیہ مجیدہ میں کہ اے مومنین سے خطاب ہے، اے لوگو جان لو کہ جو بھی غنائم ہے منشائی کسی چیز میں سے جو غنیمت ہے، فَأَنَّا لِلَّهِ خُمَسَهُ، اس کا ون ففتھ جو ہے آپ نے، ایک پانچ، اس کے پانچواں حصہ جو آپ نے، مثلا اگر 100% میں سے 20% آپ نے دے، پانچواں حصہ بنے گا، وہ آپ نے اللہ کے لیے دے دینا اور اس کے رسول کے لیے، اور وَذِي الْقُرْبَى، قریب جو ہیں رسول کے ان کے لیے، اور اسی طرح یتیم، مسکین، اور جو بیچارے جن کو راستے میں کوئی مشکل پیش ہے، اپنے علاقے میں ٹھیک ہوں لیکن راستے میں، ان کے لیے آپ نے یہ اس کو صرف کرنا ہے۔ اور آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کن تم آمن تم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے ہو، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو جان لو یہ اس طرح تم نے یہ جو پانچواں حصہ ہے جسے ہم خمس کہتے ہیں، خمس کا مطلب بھی خمسہ پانچ سے،
پانچ سے،
یعنی وہی آپ نے پانچواں حصہ اپنے مال میں سے، یہ اور شرائط انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چل کے دیں کہ کن شرائط کی بنا پہ اور کیسے اور کہاں پہ اور کس کو دیا جائے، تاکہ یہ ہماری جو ایک ایمان کے ساتھ ربط ہے اس کا پیش کیا ہے. تو قرآن کے اندر یہ ایک سرین آیت موجود ہے جس میں خمس کے وجوب کا حکم آیا ہے.
ہاں یعنی یہ فرض ہے انسانوں کے اوپر کہ وہ اپنے مال کا پانچواں حصہ خدا کی راہ میں دیں.
ہاں جی
صحیح. تو یہاں پہ یہ جو آئے مبارکہ ہے خمس کے سلسلے میں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ صدر اسلام میں ہی یہ حکم نازل ہوا اور اس حکم کی طرف مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی یا نہیں کوئی خاص مقام تھا جہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی؟
یقیناً ہم اس میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرتے ہوئے ہم آگے چلیں, اگرچہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے اس پروگرام کے لیے کہ ہم اتنی تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو کھولیں. قرآن کا جو نزول ہے وہ یقیناً 23 سالوں کے اندر ہوا ہے, رسول خدا کی 23 سالہ زندگی میں یہ نازل ہوا ہے قرآن مجید. کہ ان 23 سالہ زندگی میں, لیکن یہ قرآن کس کے لیے تھا؟ رہتی دنیا تک کے لیے. اس کی آیات جو ہیں وہ ہمارے اس, ہم اس کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں 1400 سال پہلے آنے والے بھی, درمیان میں, اور آج والے لوگ بھی اسے بے طریقے احسن فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں, بہت سے حقائق آج واضح ہو رہے ہیں دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ہم نے اس میں, لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب یہ 23 سالہ دور کے اندر نازل ہوا ہے تو کوئی آیت کسی موقع پہ آ رہی ہے, کوئی کسی موقع پہ آ رہی ہے, تو ایک شان نزول جسے ہم کہتے ہیں کس موقع پہ نازل ہوئی ہے, گرچہ ہم اس کی وہ جو خاص خصوصیات ہے اس کو حذف کر کے اس کو ایک دائمی مقام دے دیتے ہیں, ایک جو پکا حکم بنا دیتے ہیں, لیکن وہ کسی موقع پہ تو نازل ہوئی ہے کوئی آیت بھی یقیناً. تو یہاں پہ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ دوسری ہجری میں جنگ کینکا کے بعد, اس جنگ کے دوران ہوئی تھی, اور اس میں سے جو مال غنیمت
جو یہودیوں کے ساتھ مارکار آئی ہوئی تھی,
دو ہجری میں واقع ہوئی تھی. صاحب مجموع البیان کہتے ہیں 3 ہجری میں جنگ احد کے مقام پہ نازل ہوئی, جبکہ اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 ہجری میں بدر, جنگ بدر ہوئی, کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی, اگرچہ احد میں بھی انہوں نے کافی مال غنیمت جمع کیا تھا, وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے تو کچھ صحابہ جن کی احد پہ ڈیوٹی تھی وہ نیچے آئے کہ ہم بھی غنائم کو جمع کریں, اور پیچھے سے جگہ خالی ہو گئی جو نقصان پہنچا. بس یہ غنائم جو جمع ہوئے ان سے ہی مخصوص نہیں ہے یہ آیت, لیکن موقع کون سا تھا؟ وہ یہ موقع تھا کہ یہاں پہ کچھ اختلافات کے ساتھ یہ آیت, یا دوسری یا تیسری ہجری اوائل مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو جی. مکہ میں تو یہ حکم اس قسم کے تھے ہی نہیں, چونکہ وہاں پہ خود مسلمان تنگی میں تھے اور ان پہ ظلم تھا. جیسے مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی, ہجرت سے شروع ہوئی, ہجرت مدینہ کی طرف تھی, ہجرت کی دوسرے تیسرے سال میں یہ خمس کا فوئی تو پہ, کہ جیسے اسلامی حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کو اپنے لیے کچھ سورسز چاہیے اپنے آپ کو آگے چلانے کے لیے. یہ جو مثلا آپ زکوٰۃ دیکھیں 2.5% جو اس کے اوپر لگائی ہے, 2.5%, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن 20% کسی کے مال کا, مثلا 1,00,000 روپے 20,000 آپ نے گورنمنٹ کو دینے یا عالم کو دینے, اگر فقی عالم حکومت کر رہا ہے, اگر نہیں کر رہا تو آپ نے فقی عالم کو دینے, 20% نکالنا, یہ ایک اس کے انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کے راز ہیں ان کو
اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ مثلا یعنی دوسری یا تیسری ہجری میں ہی جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ حکم نافذ ہو جائے, یہ بھی اس کی اہمیت
یقیناً یہ, چونکہ جیسی حکومت جب تشکیل پا گئی, جب اسلامی حکومت بن گئی تو اب اس کو ذرائع چاہیے, اس کو انکم چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ چلے.
بالکل.
کیوں مکہ میں ضرورت نہیں پیش آئی؟ کیونکہ اس پر حکومت ہاتھ میں نہیں تھی, مسلمان چھپتے پھر رہے تھے, لیکن جب حکومت بن گئی تو پھر آپ حکومت کے اندر, اگر رسول خدا حکومت کے سربراہ اس وقت تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ معاشرے کے تمام افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, اور معاشرے کی فلاح و بہبود انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں چل کے اس کی توضیح دیں گے, اگر معاشرے کی فلاح و بہبود یہ اگر ہم خرچہ لوگوں پہ جو فقراء ہیں اور ان پہ نہ کریں, اور نچلے طبقے کے افراد کی دیکھ بھال نہ کریں, تو کیا مصیبت ایک معاشرے میں پیش آ سکتی ہے؟ اس کے فلسفہ الگ ہے,
صحیح صحیح,
اس کا جو ہے تاکید جو ہے اس آیت کی الگ سے.
چونکہ بات ہو رہی تھی قرآن کی, اور قرآن کی روشنی میں آپ نے اس آیت کریمہ کی یہاں پہ تلاوت فرمائی, سورہ انفال آپ فرما رہے تھے, سورہ انفال سے
جی جی.
کیا اس کے علاوہ اور بھی ہمیں خمس کے سلسلے میں قرآن میں اشارہ ملتا ہے, کہیں آئے تھے اس طرح کی نظر آتی؟
یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ اور صدقات کی آیات ہیں, انفاق کی آیات ہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن جب کوئی جیسے ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے اکثر اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو وہ زکوٰۃ کے جتنے موارد ہیں وہ سارے مستحبی موارد ہیں. یوں نہیں ہے کہ بس ہم کہیں کہ زکوٰۃ کا 100 دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، خمس کا 1 دفعہ ذکر ہوا ہے تو خمس کی اہمیت کم ہو گئی، یا اب ہم اس کو بے اہمیت کر دیں،
کبھی کبھی یہ ذہن
اور زکوٰۃ کا اتنی دفعہ بس اس کے ساتھ ہم چپک کے بیٹھیں. نہیں، جب واجب حکم آتا ہے تو وہ ایک خاص مقام پہ واجب ہوا ہے، یا پھر وہ واجب کی تاکید کے لیے آ رہا ہے. لیکن اگر حکم ایک دفعہ جب حکم کی صورت میں آ جائے تو وہ حکم حکم ہے، وہ اگر ایک دفعہ آئے یا 10 دفعہ آئے یا اس کی تاکید ہو یا تکرار ہو. بس جو زکوٰۃ کے وجوب کا وہ بھی مختلف علماء جو بیان کرتے ہیں وہ ایک خاص آیت ہے. خمس کا جو وجوب ہے وہ اس ایک آیت سے ہے، اور اتفاقاً آیات جو اعمال کے سلسلے میں نازل ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے فرائض اور وجوب کے سلسلے میں، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تاکید موجود ہے. ایک ہی آیت کے اندر کم ایسے آپ کو قرآن کے اندر احکامات ملیں گے کہ جن کے متعلق آیا ہو مجیدہ اور اس کے اندر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہو. مثلا اس آیہ میں اگر آپ غور فرمائیں،
جی جی کچھ ہمیں وضاحت فرمائیں اس آیہ
تو اسی میں شروع کیسے ہو رہی آیت؟ وَعْلَمُوا، انما سے شروع نہیں، وَعْلَمُوا جان لو. جان لو کا جہاں بھی ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَعْلَمُوا ایک قسم کا خبردار ہونے کے لیے، ہوشدار ہونے کے لیے، ایک آپ کے پاس وہ ایک کاشن ہے، انڈیکیٹر ہے کہ آپ سب متوجہ ہو جائیں. وَعْلَمُوا ہے یعنی کوئی خاص بات،
خاص بات ہے، اہم نقطہ ہے.
اس سے آگے چل کے انما کے ساتھ تاکید کی گئی ہے. اسی آیت نے منشائی این فَأَنَّا بھی تحقیق، وہ ایک تاکید کے لیے حکم آیا ہوا ہے. لِلَّهِ خُمُسَهُ، خُمُسَهُ لِلَّهِ نہیں ہے کہ مثلا پہلے آئے کہ خمس اللہ کے لیے، نہیں، لِلَّهِ جار مجرور کو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر مقدمہ کیا مقدم کیا جائے
اس میں کچھ ادبی نکات ہیں،
ہاں اس کے اندر یہ بھی تاکید کا ایک آپ کہتے ہیں. پھر آخر میں کہا ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر یعنی اس کیوں اتنی تاکید دی؟ کیونکہ حکم بہت بڑا تھا، 2.5% دینا آسان ہے لیکن 20% نکالنا،
بالکل
2 روپے دینا آسان ہے 100 روپے میں سے، لیکن 100 روپے میں سے 20 روپے اگر آپ دے دیں تو یہ
تھوڑا بہت سنگین.
ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ بہت آسان ہے، مگر صرف ان، بلکہ یہ بہت بھاری حکم ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ایمان کے ساتھ امتحان کر لیا گیا ہو.
اس لیے آخر میں قید لگائی کہ ان کن تمام باللہ،
ہاں چونکہ لوگ اس سے بھاگ جائیں. اور لوگ کیوں انکار کرتے ہیں خمس پہ زیادہ؟ ایک یہاں پہ اعتراضات، انشاءاللہ کسی پروگرام میں ٹائم ملا تو اس کے اعتراضات کا جواب بھی دیں گے کہ وہ سب، ایک بڑا اعتراض ہے کہ 700 دفعہ وہ حکم آیا اس کے ساتھ زیادہ آپ لگ کے رہیں، یہ ایک دفعہ آئے تھی اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو، لیکن حکم تو حکم ہے.
بالکل،
یہ جب 20% کا آیا تو پھر ہماری توجہ اس طرح ہوگی کہ ایک حکم ہے، 2% کا اگر 100 دفعہ حکم آیا تو اس میں زیادہ تاکید، یہ مسئلہ نہیں، وہ سب مستحبات کی طرف ہے. ہم یہاں پہ کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے جو تاکیدیں اس کے اندر لگائیں، وَعْلَمُوا شروعی آیت کے ساتھ کہ آپ لوگ جان لو، اور ایک قسم کا جان لو یعنی کہ آپ لوگوں کو یقین ہو جانا چاہیے اس بات کو، اپنے اندر راسخ اپنا عقیدہ بنا لو کہ آپ لوگوں نے اس کا خمس دینا.
جس طرح سے ہم کہتے ہیں خبردار ہوشیار، دیکھیے
یعنی کوئی خاص بات ہے، خاص بات. دوسری بات ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کو منسلک کیا گیا ہے، یعنی انسان کو ایک قسم کی وہ اس میں ابھارنا ہے اس کے اندر کہ اے ایمان والو، واقعاً اس وقت مومنین، خالص مومنین موجود تھے، ان کو یہ بڑا حکم دیا جائے تو ساتھ ساتھ اس کے اجر کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو کہ اس حکم کے ساتھ آپ آگے چلو. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آیت تھی اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حکم کم اہمیت ہے، اس میں ایسا بات نہیں ہے. فَأَنَّا لِلَّهِ فَأَنَّا جو تاکید کے لیے ہے، پھر آگے جملہ اسمیہ آئے، جملہ اسمیہ میں کہا جاتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ کے ساتھ کوئی حکم بیان کیا جائے تو وہ دوام اور کنٹینیو رہتا ہے، اس کی دوام پہ اور اس کے اس مستقل
دائمی
حکم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اگر جملہ فعلیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں اس زمانے میں
زمانے خاص وقت
اس موجود اس وقت ضرورت تھی، جنگ ہو رہی تھی اور لوگوں کے ساتھ، یا غنیمت کے ساتھ، اس کو صرف جنگی غنیمت کے ساتھ منسلک کر دیں، یہ زیادتی ہوگی.
یہ کچھ ادبی نکات ہیں. بہت بہت شکریہ عمار صاحب, یہاں پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اگر آپ اجازت دیں ایک بریک لیتے, اس کے بعد حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام, گفتگو ہو رہی ہے خمس کی اہمیت کے بارے میں, کہ اسلام نے جو خمس کا جو ایک نظام بنایا ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اسلام کی نقطۂ نگاہ میں. یہاں پہ عمار یاسر حمدانی صاحب آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آ رہی ہوگی. یہاں پہ ایک بریک لیتے, اس کے بعد حاضر خدمت ہے.
خداوند عالم فرماتا ہے, اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ, اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے.
ناظرین کرام, آپ کا پروگرام میں پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, ایک اہم سوال, یہ تو قرآن جو مین منبع تھا, اہم اور بنیادی جو سورس اسلام کے لیے ہیں, اسلام کو سمجھنے کے لیے آیا, اس حکم کو بہتر سمجھنے کے لیے کچھ ہم روایت سے بھی چاہتے ہیں کہ آپ سے استفادہ کریں. روایتوں میں اس حکم کے بارے میں کیا آیا؟
یقیناً جب ہم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں اور قرآن سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہم ڈائریکٹ کوئی چیز, مثلا نماز, خود نماز یا زکوٰۃ, ہم سے سارے جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ہم لے لیں, تو آپ کو ڈائریکٹ نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھنی ہیں, چار پڑھنی ہیں, ان رکعت میں کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور ان کے جو جانشین حقیقی ہیں اور اس کے بعد علماء برحق جو ہیں, جو بغیر حوث ہو اور دنیا کی لالچ سے بری و ذمہ ہیں, ان سے ہم رجوع کرتے ہوئے ہم ان احکامات کو لیں گے. تو سب سے پہلا سورس ہمارا وحی تھا, اس کے بعد دوسرا سورس وحی کی تشریح ہے. وحی کی تشریح ہمارے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس میں بیان کی ہے. مثلا یہیں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں سوتے نہیں ہیں, جاگتے رہتے ہیں کہ اے خدا, میرے پاس یہ جو ہمارے جو تھوڑے سے مومنین ہیں, یہی اس وقت کل دنیا میں ایمان والے افراد ہیں, اگر یہ آج شکست کھا گئے, کیونکہ پہلی جنگ تھی, یہ شکست کھا گئے, اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن ایک روایت کے مطابق کہ یہ حکم جنگ کس میں واقع ہو, جنگ بدر کا ہی تھا, تو یہیں پہ ان مختصر سے مسلمانوں کو ان کے با ایمان اور اخلاص اور رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا اور اتنی قربانیاں دینا, اپنی جان تک قربانی دینا, لیکن ایک ساتھ اور بھی حکم دیا گیا فوراً اسی موقع پہ, ایک روایتی مطابق ہوئے یا ایک سال بعد پھر جنگ کے اندر ہی جو قربانی اپنی دے رہے کہ تم لوگوں نے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے, کن شرائط کے ساتھ یہ مطالعہ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. امام کاظم علیہ السلام سے ایک مختصر سے حدیث جس کا پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بہت سخت حکم ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ایمان کے ساتھ ہم نے امتحان کر لیا اللہ تعالیٰ نے, بس ان کے لیے بہت آسان ہے. چونکہ جب ایک شخص یہ جان لے کہ میرا پورا وجود خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے اور جتنا کچھ میرے ان وجود سے میں نے حاصل کیے وہ سب خدا کے لیے, تو بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پانچواں ایسا کیا, اپنی تمام مال, جس طرح ہم دیکھتے ہیں آئمہ کی زندگی میں کہ سب کو فقیروں کو دے دیتے ہیں, تو ان سے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کیوں اتنی دفعہ سب کچھ دے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میں لوگوں کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لوں تو خدا مجھے دینے سے اپنا ہاتھ روک لے گا. تو اس میں یقین, اس لیے والم اور ایمان کا اس میں ذکر کیا گیا کہ یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی آنکھ, پاؤں, ہاتھ, نعمتیں دی ہیں, اتنا بہترین دماغ دیا کہ آپ اس سے سوچ سمجھ کے اتنا کچھ کما رہے ہیں, تو اس کمائی میں سے دیکھ رہے ہیں کہ, اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے جو کچھ کمایا اس میں سے دینے ہیں. حمص کی شرائط میں یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے اخراجات پورے کر لیے ہیں اور اس کے بعد سال کے بعد جو اضافی چیز آئی ہے اس میں سے ایک دفعہ آپ نے دینا ہے. اگر اس سے بھی اگر کوئی اضافی چیز اگلے سال آ رہی ہے تو جس پہ دیو اس پہ آپ نے نہیں دینا, اور اس سے آگے, یعنی ایک اتنی آسائشیں جب آپ کو اس جہان میں ملی ہوئی ہیں، دیکھ مختصر سا، اس میں اگر خمس نہ دیا جائے تو خمس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس کو شرک اور قتل جیسے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کبائر گناہ ہیں ان میں ایک شرک ہے، ایک قتل ہے، ایک ہے مال یتیم کھانا. اور پھر فوراً اسی روایت میں آتا ہے کہ مال یتیم کھانا وہ یہی ہمارا حق ادا نہ کرنا ہے، اور ہمارا حق ادا نہ کرنا وہ کیا ہے؟ یہی خمس،
خمس نہ دینا،
نہ دینا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ خمس کس کو دیا جائے گا؟
یعنی گناہ کبیرہ میں،
گناہ کبیرہ میں. ایک اور جگہ پہ امام، خود امام زمانہ علیہ السلام، ہمارا درود و سلام ہو ان کی ذات اقدس پر، ان سے ہے کہ اللہ کی لعنت اللہ و ملائکۃ و جمیع الناس، اللہ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، من استحل من مالنا درہما، کہ جو حلال جانے ایک درہم بھی ہمارے مال میں سے. یعنی یہ اس وقت جو خمس ادا کیا جا رہا ہے وہ کس میں دیا جا رہا ہے؟ امام کے نائبین کی طرف، جو علماء حق ہیں.
بالکل،
اگر ایک درہم کو بھی کسی نے حلال سمجھا اس میں سے،
یعنی ادا نہیں کیا، اگر خمس اس پہ واجب ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے،
نہیں، ایک کہتے ہیں میں انشاءاللہ دے دوں گا، اس کے لیے بھی الگ حکم ہے، لیکن ایک کہتے ہیں کہ نہیں،
اصلا خمس واجب نہیں ہے،
واجب ہی نہیں ہے، اس کو حلال سمجھ کے اپنے. اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، علی علیہ السلام، کہ یہ جو ہلاک ہے وہ شخص جس نے اپنے پیٹ میں آتش بھری اور آگ بھری، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ حرام مال کھایا. حرام مال کیا ہے؟ جس نے ہمارا حق نکالے بغیر اس مال کو، اس کو اپنے تصرف میں لے کے آتا ہے. یہ ہم اور جگہوں پہ روایات دیکھتے ہیں، بہت زیادہ روایت اس سلسلے میں موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ہی. آخر ادھر ایک روایت پیش کروں، فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیرہ بغیر اذنہ، کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کے مال میں بغیر اجازت اس میں تصرف کرے. فکیف یحل ذلک فی مالنا، بس تم کیسے اس کو، اس مسئلے کو کہ دوسروں کے مال میں بغیر اجازت تصرف نہیں کرنا، ہمارے مال میں تم بغیر اجازت تصرف کر رہے ہو، ہمارے لیے کیسے تم نے اس کو حلال سمجھ لیے؟ یعنی جب ہم نے خمس دینے، خمس ہمارا حصہ نہیں ہے، اللہ نے برکت اتنی ڈال دی کہ اتنا یہ وسیع ہمارے پاس اللہ کی
نعمت فراوان ہو گئی،
نعمت فراوان ہمارے پاس آئی ہیں، ان میں سے ایک حصہ مختصر وجوبی صورت میں چلا گیا آئمہ کے لیے کہ وہ اپنی ثواب دید پہ اس کو خرچ کریں. تو یہ مال ہمارا تھا، ہمارے نائبین تک پہنچنا چاہیے. بس جب وہاں پہ آپ یہ قاعدہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جاتی بھائی آپ کا مال استعمال نہ ہو، فکیفا یہ لفی مال نہ، یہ ہمارے لیے کیسے تم نے اس کو حلال سمجھ لی؟ اس جیسے اگر
گوئے کہ یہ حق بنتا ہے، یعنی یہ 20% جو خمس لگتا ہے مثلا کسی بھی مال کے لیے، تو اگر ہم اس میں تصرف کریں گویا کہ دوسرے کے مال میں ہم تصرف کر رہے ہیں، تو دوسرے کا حق جو ہے نا ہم غصب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے
یقیناً جب خمس ہم نے، جب ہم نے یہ قرآن کی آیت کی نظر میں یہ پانچواں حصہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول اور فقراء اور یتیموں اور ابن سبیل جو راستے میں رہ جاتے ہیں ان افراد کے لیے ہے، جب طے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے سال کی بچت کے بعد، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی تمام ضروریات، آپ نے باہر کے سفر کرنے سے تفریح کرنی تھی، آپ الحمدللہ جائیں، بشک جائیں، آپ یورپ پورا گھوم کے آئیں، افریقہ گھوم کے آئیں، لیکن سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ فقط 50,000 بچے، 1,00,000 روپے بچ گئے، 1,00,000 میں سے 20,000 پھر وہ اس بچت کے بعد ہے. پورا سال آپ نے اپنی مرضی سے زندگی کی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی کہ آپ کے مال میں اتنی برکت ہے کہ بچت ہوئی ہوئی ہے، اس میں سے 20,000 آپ نے دینا ہے. اور یہ 20,000 دینا نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ حق ہے دو لوگوں کا،
اس کو ادا کرنا ہے آپ کو. صحیح فرما رہے ہیں آپ عمار صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، یہیں پہ آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے. ناظرین کرام، آپ کو بھی امید ہے کہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا خمس کے حوالے سے، اور اگر چاہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اگلے پروگرام میں ہم بھی خمس کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.